خدا سے ولایت کی پہلی ہے زہرا، اکیلی تھی اب تک اکیلی ہے زہرا، اکیلی تھی اب تک اکیلی ہے زہرا۔
ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین۔ الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین، یضع المستکبرین ویرفع المستضعفین، ویهلک ملوکا ویستخلف آخرین۔ قاسم الجبارین ومدرک الحاربین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، رحمۃ للعالمین، شفیع المذنبین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم، اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ایام شہادت کی مناسبت سے یہ مجلس عزا منعقد کی جا رہی ہے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر صاحب ایمان ان عظیم ہستیوں کی یاد کو منائے کہ جن کی وجہ سے آج دین زندہ ہے، جن کی وجہ سے آج ہدایت اور قرآن زندہ ہے، اور جن کی وجہ سے آج مسلمان اسلام پہ عمل پیرا ہیں۔ اور یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی اس دنیا سے جاتی ہیں مگر ان کی قبر آج تک پوشیدہ ہے۔ وہ اسباب کیا تھے کہ جن کی وجہ سے حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے یہ وصیت کی تھی کہ کچھ لوگوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دیا جائے، میرا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھے اور میری قبر کو پوشیدہ رکھا جائے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو تمام فرق اسلامیہ سے ہونے چاہیے، اور ایک اچھے ماحول میں، ایک صحت مند ماحول میں ان کا جواب تلاش کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا حق ہم پر اس سے زیادہ ہے کہ جو حق ہم ان ایام فاطمیہ میں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت اور آپ کی شخصیت کے پہلو اتنے زیادہ اور اتنے وسیع اور اسرار آمیز ہیں کہ ان پر گفتگو کی جانی چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے اسم گرامی کے متعلق، القاب سے متعلق، آپ کی شخصیت کے تعارف سے متعلق ہمیں اہل بیت علیہم السلام کے باب احادیث میں مختلف احادیث ملتی ہیں، مختلف اقوال اور روایات ملتی ہیں کہ جس میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کا تعارف کرایا گیا ہے۔ اور جس طرح شب قدر کے بارے میں کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اسی طریقے سے معصوم نے فرمایا کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر در حقیقت ایک ایسی رات ہے جس کو تم درک نہیں کر سکتے، جس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مثلا پوچھے والے نے پوچھا کہ فاطمہ زہرا کون ہے، کہا کوثر ہے، کوثر یعنی خیر کثیر ہے۔ کسی اور نے پوچھا، کوئی اور معنی بیان کیا ہے، ایک مقام پر امام آ کے کہتے ہیں کہ تم فاطمہ زہرا کو کیا جانو، وما ادرا کا مل فاطمہ، تم کیا جانو فاطمہ زہرا کیا ہے، بس اتنا یقین کر لو کہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ وما ادرا کا مل لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہا کہ لیلۃ القدر کی تفسیر اگر جاننا چاہتے ہو تو وہ وجود مبارک حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ آپ کی شخصیت، آپ کا کردار، آپ کا جہاد، آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق، آپ کا گھر، آپ کی تربیت، آپ کا جہاد، آپ کا برتاؤ معاشرے میں ولایت کے دفاع کے لیے آپ کا نکلنا، یہ سب ہمارے لیے حجت ہے۔ حجت کا معنی یہ ہے کہ اس سے ہٹ کر کوئی اور سیرت اپنائی نہیں جا سکتی، اور جو ان کی سیرت پر عمل پیرا ہو جائے وہ آدمی، وہ انسان، وہ مسلمان، وہ شیعہ حتمن کامیاب و نجات یافتہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ آپشن نہیں دیا، یا نہیں کہا، ایک قرآن یا اہل بیت۔ توجہ رکھیے گا، ہمارے درمیان بھی کچھ افراد ایسے ہیں جن کے ذہنوں میں یہ آپشن موجود ہے، اور اہل سنت کے بھی آپشن موجود ہے، یا قرآن یا اہل بیت۔ نہیں، قرآن پلس اہل بیت، توجہ رکھیے گا، مائنس نہیں ہے، کوما نہیں ہے، اور کا لفظ ہے۔ اور کا لفظ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پر بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، فل اسٹاپ نہیں آیا ہے۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ، او اثرتی نہیں ہے، یا نہیں ہے کہ کتاب خدا چھوڑ کے جا رہا ہوں یا اہل بیت، ان میں سے کسی ایک کو تھام لینا نجات یافتہ ہو جاؤ گے۔ یعنی پورا فارمولہ جو ہے وہ قرآن پلس اہل بیت کا ہے۔ لہذا قرآن اور اہل بیت سے تمسک کا حقیقی معنی، اس کا ادنا ترین درجہ یہ کہ لن تضل بعدی ابدا، تا قیامت کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتنی بڑی ذمہ داری اور ضمانت دی گئی ہے اس قول میں، اور یہ وہی دے سکتا ہے، عام انسان نہیں دے سکتا، جو حجت خدا ہو، جو رحمت للعالمین ہو، یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ میں بحیثیت محمد مصطفیٰ یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ قرآن و اہل بیت کی پیروی کرو، اگر حقیقی پیروی کرو گے تو تا قیامت گمراہ نہیں ہوگے۔ بس یہ اتنا بڑا دعویٰ وہی انسان کر سکتا ہے کہ جس کے پاس علم غیب ہے، جس کے پاس قرآن ہے۔ مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد۔ تو قرآن سے استفادے کی کیا شرائط ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے قرآن کو پڑھا جائے، تلاوت کی جائے۔ تلاوت عربی زبان میں بھی، اور اس کا لازمی نتیجہ اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اسے سمجھنا ہے۔ پہلا مرحلہ قرآن کی تلاوت اور اسے پڑھنا، اس کی ریڈنگ ہے، اس کو اسٹڈی کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اس کے بعد اس کے معانی کو، اس کے باطن کو، اس کے اندر چھپے ہوئی تعلیمات کو اپنے اخلاق و کردار و زندگی میں اپنانا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ قرآن پر عمل پیرا ہونا ہے۔ بس قرآن صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف رکھ دیں اور یہ کہیں کہ جناب یہ قرآن ہے اور ہم اس کو بس سال میں ایک دفعہ نکال کے پڑھتے ہیں، یا چہلوم، یا سو ایم، یا برسی میں۔ نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر قرآن کا کردار ہمارے معاشرے میں ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ اگر تم قرآن و اہل بیت کی پیروی کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا، یعنی یہ ضمانت دی جا رہی ہے تمسک کی، توسل کی، اطاعت کی، پیروی کی، کہ لازمی نتیجہ اس تمسک کا اور اتباع کا یہ ہے کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اہل بیت علیہم السلام کی سیرت سے تمسک، اور ان کے کردار اور عمل اور آئیڈیالوجی سے تمسک بھی، اس کے بھی تین مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ معرفت کا ہے۔ اگر ہمیں اہل بیت کی معرفت ہو، اہل بیت کی یاد منا کر، بہت اچھا۔ دوسرا مرحلہ ان کی محبت کا ہے، اس معرفت کے نتیجے میں محبت ہمیں حاصل ہوگی۔ وہ محبت کہ جس کو واجب کیا گیا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر محبت کا لفظ، محبت سے بڑھ کے لفظ استعمال، مودت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ماشاءاللہ، کہ میں تم سے اپنے اجر رسالت کے لیے کسی بھی چیز کا طلبگار نہیں ہوں، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت کا سلوک کرو۔ تو معرفت، محبت بمعنی مودت، اور پھر تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے ولایت۔ توجہ رکھیے گا، وہ ہے ولایت۔ ان کی ولایت کو اپنی زندگی پر حاکم کرنا ہے، اپنی زندگی کو ان کی ولایت اور ان کی تعلیمات کے مطابق گزارنا ہے۔ اور پھر ولایت کے دو حصے ہیں، ایک کا نام تولا ہے اور ایک کا نام تبرا ہے۔ تولا یہ کہ اہل بیت سے محبت اور اہل بیت کے دوستوں سے محبت، اہل بیت سے محبت ان کے عمل سے محبت، اہل بیت سے محبت ان کی آئیڈیالوجی سے محبت، اہل بیت سے محبت ان کے لائف اسٹائل سے محبت، اہل بیت سے محبت، توجہ رکھیے گا، اہل بیت سے محبت یعنی ان کی فکر سے محبت۔ بس اہل بیت سے محبت تولا کیا ہے؟ میں اہل بیت سے محبت کروں، جو اہل بیت سے محبت کرے اس سے محبت کروں، اہل بیت کا دفاع کروں، اہل بیت کے چاہنے والوں کا دفاع کروں، اہل بیت کی فکر کو اپناؤں، اہل بیت کی آئیڈیالوجی کو اللہ عمل قرار دوں۔ اگر یہ معنی موجود ہیں بہت اچھا ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں گے اہل بیت بہت اچھے لیکن عمل نہیں، فوراً سے بریک لگ جاتا ہے۔ دیکھ لیے گا، ابھی ایام آ رہے ہیں نا، اور آپ نے دیکھا ہوگا شادیاں ہوں گی مومنین متقین اور عزاداروں کے گھروں میں، مکس گیدرنگ کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی باق نہیں ہوتا، کوئی شرم محسوس نہیں کرتے کہ ہم مثلاً ایسے محافل میں جائیں جو مکس گیدرنگ کی محافل ہیں۔ عمل بہت اچھا ہے، توجہ رکھیے گا، کہ ہم جو ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والے، اگر ان سے محبت ہے تو پھر اہل بیت کے عمل سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ پھر ہر ایسی چیز، ہر ایسا عمل، ہر ایسا نظریہ کہ جس سے مخالفت اہل بیت کی بو آتی ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے تولا۔ اور تبرہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری، توجہ رکھے گا، اہل بیت کے دشمنوں پر لعن کرنا، بد دعا کرنا کہ خدا وہ لوگ کہ جنہوں نے اہل بیت کا راستہ روکا، جنہوں نے اہل بیت کے پیغام کو پہنچایا نہ پہنچایا، وہ لوگ جو رکاوٹ بنے، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ان پر اپنی رحمت کے دروازوں کو بند کر دے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے تبرہ۔ اور پھر جو لوگ یہ عمل بجا لائیں، آپ کی خدمت میں عرض کروں، ان سے براءت کا اظہار ہے، ان سے دوری کا اظہار، عملی طور پر، پریکٹیکلی مجھے تولا و تبرع پریکٹیکل کے علاوہ کچھ نہیں ہے، دل میں رکھ لینے سے، زبان پہ الفاظ سجا لینے سے تولا و تبرع کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تولا و تبرع کا معنی ہی عملی زندگی میں سامنے آتا ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔
محمد والے محمد صلوات،
عملی طور پر ہمیں اہل بیت کے ساتھ ہونا ہے، اور یہ ایام منانا یہ عملی طور پر ہمیں اہل بیت سے قریب کر رہا ہے۔ تو اہل بیت سے قریب کر رہا ہے یعنی ان کی فکر سے، ان کی آئیڈیالوجی سے، ان کے لائف اسٹائل سے، ان کی سیرت و کردار سے ہمیں قریب کر رہا ہے، اور پھر ہمیں دور کر رہا ہے تبرع کے ذریعے سے کہ ہم دشمنان آل محمد سے براءت کا اظہار کریں۔ عملی براءت ہونی چاہیے، زبانی کلامی براءت کافی نہیں ہے، وہ بھی ایک حصہ ہے۔ جیسے کہ آج کل جو زمانہ ہے، آپ نے دیکھا کہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر کس طریقے سے فلسطین میں ظلم و ستم کیا گیا، اس صہیونی اسرائیل، قابض صفاق اسرائیل نے گاجر مولی سے بھی بہیمانہ انداز سے آگے بڑھ کر جو ہے مسلمانوں کو، بچوں کو قتل عام کیا ہے ان کا۔ ہو مرد آباد اسرائیل کہیں، مرد آباد امریکہ کہیں، مرد آباد دشمن کہیں، بہت اچھا ہے، کہنا چاہیے، حق ہے کہنا چاہیے، زماں پر لے کر آئیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں، یہ ایک مرحلے تک جواب دیتا ہے۔ اس دشمن مرد آباد کا نعرہ، یزیدیت مرد آباد کا نعرہ، یزید مرد آباد کا نعرہ، دشمن اہل بیت مرتباد کا نعرہ ایک حد تک جواب دے گا، لیکن عملی طور پر جب میں کہتا ہوں یزیدیت مرتباد تو پھر میرے فکر میں، میرے عمل میں، میری زندگی میں کوئی چیز یزیدیت سے مشابہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر میں اسرائیل مرتباد کہوں اس کے بعد خاموش ہو جاؤں، گھر کو چلا جاؤں، نہیں، یہ ایک مرحلہ ہے کہ کم سے کم تم وہاں نہیں جا سکتے، تو نفرت کا اظہار کرو، برات کا اظہار کرو، ظالم کو ظالم کہو، مظلوم کو مظلوم کہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں امریکہ مرتباد، اسرائیل مرتباد، اور ان کے ہم پیالہ ہم نوالہ وہ تمام حکومتیں قدرتیں مرتباد۔ لیکن یہ ایک مرحلہ، دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ عملی طور پر کہ میں ان کی مصنوعات کا بائی کاٹ کروں، یہ دوسرا مرحلہ ہے، یہ اس طرح سخت ہے تاکہ ان کی کمر توڑی جا سکے۔ تو تبرع حقیقی معنی میں عملی صورت میں سامنے آئے گا۔ اگر اس کا نتیجہ چاہتے ہیں زندگی میں تولا و تبرع، تو پھر ہمیں عمل میں تولا و تبرع کو اپنانا ہوگا۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ جس آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں ارشاد رب العزت سورہ آل عمران میں آیت نمبر 102، اور یہ وہ آیت ہے جو حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبے میں تلاوت کی۔ اس کے علاوہ اور آیات ہیں، دسیوں آیات ہیں کہ جو بی بی نے تلاوت کی ہیں، کہ قرآن سے سند لی ہے اپنے کلام کے لیے۔ صدیقہ ہے، یہ سچی ہے، یہ ایسی سچی ہے کہ کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی اور سچا موجود نہیں ہے، لیکن قرآن سے ایک سند لے کے آ رہی ہیں مختلف آیات۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے، مہاجر و انصار کے سامنے جب بیعت علی کا سوال کیا جا رہا ہے، جب مہاجر و انصار مسجد میں جمع ہیں، بی بی دو عالم اسی حالت میں مسجد تشریف لاتی ہیں زخمی حالت میں، امام علی کے دفاع میں آپ کی ولایت کے لیے، آپ کے فضائل کے لیے ایک خطبہ ارشاد فرماتی ہیں کہ کس طریقے سے مولا علی کا دفاع کیا ہے، کس طریقے سے مولا علی کے فضائل بیان کیے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا فتق اللہ حق تقات، اللہ کا تقوی اختیار کرو اے مسلمانوں، اے کلمہ گو مسلمانوں، کہ تمہارا کلمہ، تمہارا اسلام، تمہاری ہدایت و نجات میرے بابا کی وجہ سے ہے۔ توجہ رکھے گا، میرے بابا محمد مصطفیٰ، محمد عربی کی وجہ سے ہے کہ خدا کا درود و سلام ان پر ہو۔ فتق اللہ، تقوی اختیار کرو۔ یہاں پہ بی بی یہ نہیں کہہ رہی ہیں، دیکھیں تقوی کے معنی مختلف ہیں، بچوں کو سمجھانے کا انداز کچھ اور ہوگا، جوان کو سمجھانے کا انداز کچھ اور ہوگا، نوجوان کو سمجھانے کی روش کچھ اور ہونی چاہیے، ایک بڑے آدمی، پختہ عمر کے آدمی کو سمجھانے کا انداز اور روش مختلف ہونی چاہیے۔ ہر ایک کو ہر طریقے سے نہیں سمجھایا جا سکتا، ایک لکڑی سے سب کو ہاں کا نہیں جا سکتے۔ لہذا تقوی کا معنی ہر انسان کے اسٹیٹس کے لحاظ سے مختلف ہوگا۔ وہاں بچے نہیں بیٹھے تھے، وہاں بے نمازی نہیں تھے، وہاں روزہ خور افراد نہیں تھے، وہاں قاری قرآن بیٹھے تھے، وہاں مسلمان بیٹھے تھے، پانچ وقت کی نمازیں پڑھنے والے بیٹھے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ کی در حقیقت آواز دینے والے بیٹھے تھے، قرآن کو اپنے سینے سے لگانے والے بیٹھے تھے، حج بیت اللہ کا طواف کرنے والے بیٹھے تھے، محمد عربی کی خاتمیت اور رسالت پر ایمان رکھنے والے بیٹھے تھے، مسلمان بیٹھے تھے، کوئی عام انسان نہیں تھے۔ لہذا بی بی یہ نہیں کہہ رہی کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حرام کام نہ کرو، بلکہ ان کے اسٹیٹس کے لحاظ سے بی بی گفتگو فرما رہی ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہی کہ نماز پڑھو، اور مثلا یہاں نمازی موجود، میں کہا آپ نماز پڑھیں، او مولانا ہم تو نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھیں، مولانا ہم تو روزہ رکھتے ہیں، آپ ان سے یہ باتیں کہیں جو نہیں کرتے۔ تو فتق اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ حلال حرام نہیں، اس سے بڑھ کر ایک معنی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو امانت دی تھی ولایت کی، اس میں خورد برد نہ کرو، اسی کو اپنا ولی مانو کہ جس کو اللہ کے رسول نے ولی بنایا۔ لہذا تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ انتخاب رہبر میں متوجہ رہو، آنکھیں کھولو، ان معیاروں کو انتخاب رہبر میں تلاش کرو جو قرآن نے تمہیں دیے ہیں، جو رسول نے تمہیں دیے ہیں، اور اپنی 23 سالہ زندگی میں گاہے بگاہے، قدم بقدم، مختلف مقامات پر تمہیں بتایا ہے، تمہیں سمجھایا ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ کا مطلب یہ ہے کہ انتخاب امام، انتخاب رہبر معاشرہ کے لیے ان انتخابوں کو اپنے لیے نصب العین قرار دو کہ جو اللہ کے رسول نے، قرآن نے بیان کیا. فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور فرمایا وہ حق تقاتہ ہی، جتنا حق ہے تقوی کا اللہ کے قانون کی پاسداری اور احترام اور اطاعت کا، وہ حق تم ادا کرو. لہذا ایک انسان نماز ساقط نہیں ہو سکتی، روزہ ساقط نہیں ہو سکتا. کچھ شرائط ہیں کہ جہاں پہ روزہ ساقط ہو جاتا ہے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی بھی حال میں انسان سے ساقط نہیں ہوتی. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، جتنا بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو، کھڑے ہو کے پڑھ سکتے پڑھو، لیٹ کے پڑھو، اشاروں سے پڑھو، یعنی کوئی چھوٹ نہیں ہے. چند عبادات ہیں کہ جس میں کچھ نہ کچھ ریلیکسیشن دی گئی ہے. اسی طریقے سے کہتی ہیں کہ فتق اللہ حق تقاتے، اپنی پوری جد و جہد کرو تاکہ تم اس تقوی کا حق ادا کر سکو. یہاں پہ تقوی سے مراد عام نوعیت کا تقوی نہیں ہے، انتخاب رہبر کا تقوی ہے کہ اس میں تمہیں متقی ہونا چاہیے، خوف خدا رکھنے والا ہونا چاہیے، ان معیاروں، الہی معیاروں کو، آسمانی اصولوں کو، وہی کے یوں کہوں کہ ان ضوابط کو مد نظر رکھنا چاہیے جو قرآن کریم نے بیان کی، جو سنت رسول نے بیان کیا ہے. یہ ہے تقوی معاشرے میں اجتماعی طور پر. تقوی صرف نماز و روزہ کی ادائیگی کا، یہ چند حرام امور سے بچنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی یہ ہے کہ رسول کے بعد وہ معصوم تھا تو کسی معصوم کو اس کی جگہ لے کر آؤ. یہ ہے تقوی. حق تقاتہ ہی، جتنا ہو سکے یہ حق ادا کرو. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور دیکھو، اگر مرنا تو صرف اسلام کی حالت پر مرنا، ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم اسلام اور تسلیم کی حالت پر ہو. یہ جو آپ آیت پڑھتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ کیا مطلب ہے؟ صلو علیہ، عبادت کرو، رسول پر درود و سلام بھیجو، وسلم تسلیما، اور ایسے تسلیم ہو جاؤ جیسے تسلیم ہونے کا حق ہے، ایسے مطیع بن جاؤ جیسے مطیع بننے کا حق ہے. بالکل معذرت کے ساتھ بہت ہی آسان زبان میں یوں کہوں کہ جیسے آٹے کا پیڑا ہوتا ہے نا، آپ اسے جو شکل دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں. تسلیم ہونے کو اگر ہم سمجھنا چاہیں بہت آسان زبان میں، وہ یہ ہے کہ آٹا کا جو پیڑا ہے جسے آپ روٹی بناتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں تسلیم ہے. ہمیں قرآن و اہل بیت کے مقابلے میں ایسے تسلیم ہونا چاہیے، یعنی جو انہوں نے کہہ دیا بس، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں. لہذا یہاں پہ بی بی خطبے میں اس کا جو ذکر کر رہی ہیں وہ اس لیے کر رہی ہیں کہ مسلمان ہونے کا حق یہ ہے کہ جو اصول قرآن نے اور رسول نے تمہیں دیے ہیں تم انہی کو اپناؤ، ولا غیر، اس کے علاوہ کچھ نہیں. جہاں منمانی کی، جہاں اپنے ضابطے لڑائے، جہاں اپنی کیلکولیشن کی، جہاں اپنا تانا بانا شروع کیا، جہاں اپنا حساب کتاب شروع کیا، یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ سنت رسول کا اتباع نہیں ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا جہاد، حق گوئی کا جہاد، حقیقت گوئی کا جہاد، جہاد تبیین. جہاد تبیین یعنی جہاد بیان، جہاد وضاحت، جہاد تشریح، ایک ایک چیز کھول کر. اور یہ وہ زمانہ ہے جس کو میں نے کہا، کئی مقامات میں کہہ چکا ہوں، کہ اگر یہ 75-95 دن نہ ہوتے اور بی بی کی خطبات نہ ہوتے تو اسلام کا نقشہ بدل چکا ہوتا، یعنی وہ نقشہ کہ جو یہ بی بی کا قیام تھا، یہ بی بی کا جہاد تھا، یہ بی بی کی وضاحت و تشریح تھی، یہ بی بی کا جہاد تبیین تھا، یہ جہاد بیان تھا، یہ حق گوئی تھی، یہ حقیقت گوئی تھی کہ ان 50 سالوں تک اسلام کو محفوظ کر دیا، والا جو یزید کے بعد ہونے والا تھا، یزید کے زمانے میں ہونے والا تھا، وہ بہت پہلے ہو جاتا۔ لہذا جناب زہرا کے جہاد کو اس نگاہ و زاویے سے دیکھیں آپ، اور پھر اس مختصر سے عرصے میں جو کلام، جو بیان، جو وضاحت، جو خطبے، جو اقوال، جو سیرت، جو بیہیویئر سوشل آپ کا موجود ہے، جو جد و جہد، جو تحریک، جو مہم آپ کی معاشرے میں ولایت کے دفاع کے لیے چلائی گئی اور موجود ہے، اس نے در حقیقت آنے والے آئمہ کے لیے راستہ ہموار کیا ہے، اس نے نہج البلاغہ کا راستہ ہموار کیا ہے، اس نے امام سجاد کی صحیفہ کاملہ کا راستہ ہموار کیا ہے۔ اگر یہ بیانات نہ ہوتے تو شاید امام علی کی نہج البلاغہ کا بھی زمانہ نہ آ پاتا، یا اگر آتا امام علی کا زمانہ تو کسی اور انداز سے آتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ، حضرتانی گرامی، بہت بڑا یہ کردار ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور ہمیں اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ صرف کالے لباس پہن لینا کافی نہیں، مجلس میں آنا کافی نہیں ہے، بلکہ فکر فاطمی کو، جہاد فاطمی کو، آئیڈیالوجی کو، آپ کے لاح عمل کو، آپ کی تربیت کو ہمیں اپنے گھروں میں لانا ہوگا، اپنی زندگی کی زینت بنانی ہوگی، تاکہ ہم اور ہماری اولاد اور آنے والے زمانے میں ہماری نسلیں سب تربیت فاطمی کے ذریعے سے پروان چڑھے۔ آپ کا علم، آپ کا تقوی، آپ کا جہاد، آپ کے مناقب، آپ کے فضائل، آپ کے درجات، آپ کے مقامات، سب فکر انسانی سے ماورا ہیں۔ یہی معمولی سی چھوٹی سی زیارت، معمولی سے مراد یعنی چھوٹی سی زیارت جو مفاد الجنان میں لکھی ہوئی ہے، موجود ہے، اس میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو اس وقت صابر پایا کہ جب عالم خلقت سے قبل آپ کا امتحان لیا گیا تھا۔ اب اس میں بہت گنجائش ہے کہ عالم خلقت سے پہلے کیسے امتحان لیا گیا، یا دعائے ندبہ کے شروع میں جو جملے ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ خداوند عالم نے امتحان لیا، فشرت لک ذلک، تو جن جن سے امتحان لے گا ان سے خدا نے شرط ان پر لگائی تھی کہ دیکھو تمہیں یہ کام کرنا ہے تو تمہیں دنیا میں جا کر نبوت ملے گی، امامت ملے گی، فشرت لک ذلک، انہوں نے تیرے لیے اس شرط کو قبول کیا تھا، اس پابندی اور عہد کو قبول کیا تھا۔ خدا ہم اس عہد کو قبول کرتے ہیں، جناب زہرا نے بھی اس عالم میں اس عہد الہی کو قبول کیا تھا، خداوند سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ کی شخصیت، آپ کا علم، آپ کا عرفان، آپ کا تقوی، آپ کا جہاد، پھر آپ کے فضل اور مناقب جو سنی و شیعہ کتب میں موجود ہیں، آپ کا نور، آپ کی عبادت، اور آپ کی عبادت کے ذریعے سے ملائکہ کا تسبیح کرنا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں، حضرت عمار علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں سلمان کے پاس گیا اور میں نے کہا سلمان کیا تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں کہ جسے سن کے تمہیں بہت تعجب ہو؟ کہا کہ بتائیے۔ کہا کہ ایک دن میں مولا کائنات کے گھر میں وارد ہوا اور میں نے دیکھا مولا علی کے ساتھ کہ جناب زہرا تشریف فرما ہیں۔ یہاں پہ ایک مغالطہ نہ ہو، وہ مغالطہ یہ ہے کہ وہ حدیث ہمارے ذہنوں میں آتی ہے کہ ایک نابینا رسول اللہ کی خدمت میں آتا ہے اور رسول اللہ اپنے گھر میں دعوت دیتے ہیں حجرے میں، تو جناب زہرا کہتی ہیں بابا رک جائیے، میں پردہ کر لیتی ہوں، میں باہر چلی جاتی ہوں، دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ ان کا بیٹا وہ نابینا تمہیں نہیں دیکھے گا۔ وہ نابینا ہے، میں تو نابینا نہیں ہوں۔ جناب زہرا کی شان اس سے بہت اعلیٰ ہے کہ وہ کسی نامینے پہ نظر ڈالیں، توجہ رکھیے گا، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان ہر وقت کسی سے ملے، لہذا ضروری نہیں سمجھے جناب زہرا نے، لہذا آپ وہاں سے ہٹ گئی۔ لیکن یہاں پر ہمیں احادیث ملتی ہے سلمان کئی دفعہ گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں، عمار تشریف لاتے ہیں، کچھ خاص اصحاب ہیں جن کو گھر کے اندر آنے کی اجازت ہے ایک مقصد کے تحت، ایک اصول کے تحت۔ تو حضرت عمار کہتے ہیں کہ میں مولا علی کے ساتھ گھر میں گیا، جناب زہرا موجود تھیں، انہوں نے کہا علی کیا میں آپ کو بتاؤں وہ واقعات کہ جو عالم میں رونما ہو چکے ہیں، اور وہ واقعات کیا ان کی خبر دوں جو اس عالم میں رونما ہونے والے ہیں، اور وہ واقعات جو کبھی لکھے ہوئے ہیں لوح الہی میں مگر رونما نہیں ہوں گے۔ عمار کہتے ہیں کہ علی اپنے قدموں پر پیچھے چلتے ہوئے آئے اور رسول اللہ کی خدمت پہنچے اور ایک عجیب سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ کیا نور فاطمہ زہرا ہم میں سے ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں نور فاطمہ ہم میں سے ہے۔ تو ایک دفعہ مولا علی نے سجدہ شکر میں گر گئے۔ یہ عظمت خدا کا نور ہے، یہ خداوند عالم نے اپنی عظمت سے بنایا ہے، اور پھر اس نور کو خلق کرنے کے بعد خداوند عالم نے اس نور کو شجر طوبہ میں قرار دیا، اور شجر طوبہ میں رکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر اس کا سیب آپ کو دیا گیا، تو جب آپ نے اس کو دو نیم کیا تو اس میں سے ایک نور، عظیم نور ساتے ہوا۔ تو سرکار نے پوچھا یا رسول اللہ نے پوچھا اے اللہ یہ کس کا نور ہے؟ کہا کہ یہ میری عظمت کا نور ہے جس سے میں نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اور یہ نور فاطمہ زہرا کا نور ہے، اور یہ نور بدن مبارک رسول اللہ ہمیں اس سیب کو کھانے کے ذریعے سے منتقل ہوا، اور اس نور فاطمی نے اس عالم سما میں عالم افلاک میں تسبیح کی تو ملائکہ نے تسبیح کی۔ ملائکہ نے اگر عبادت سیکھی ہے تو وہ نور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سے مل کے درود بھائی۔ یہ ہے مقام، یہ ہے عظمت، یہ ہے علم آپ کا، اور پھر آپ کی تعلیمات۔ میں نے عرض کیا کہ ہم پہ ذمہ داری ہے ان ایام کو منانے کی، اور ان ایام کو منانے کے ساتھ ان کی فکر کو، ان کی آئیڈیالوجی کو اپنانے کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف ایک فیس پر اور ایک عمل کو انجام دے کر رک جائیں اور یہ کہیں جناب ہم نے فاطمہ ایام فاطمیہ کا حق ادا کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ ہمیں حق تقاتہ ہی، یعنی جہاں تک ہم سے ہو سکے ہمیں یہ روش اپنانی ہوگی۔ یہاں پر میں حضرت زہرا کی ایک دعا نقل کرنا چاہتا ہوں، مختصر سی دعا ہے، تین جملے ہیں، اور وہ تین جملے بہت آسانی کے ساتھ آپ کو یاد ہو سکے، لیکن اس سے پہلے معاشرے میں ہمارے درمیان بہت سے لوگ جو پریشان حال ہیں، خوف کا شکار ہیں، تنگ دستی ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، تنگی ہے، مختلف مسائل ہیں، برکت نہیں ہے، پریشان رہتے ہیں، کبھی اس بابے کے پاس، کبھی اس بابے کے پاس، کبھی کسی دعا لکھنے والے کے پاس، کسی پھونکنے والے کے پاس، نہ جانے کہاں کہاں لوگ جو ہیں وہ کوئی کہہ دیتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں۔ اتنا سادہ لو نہیں ہونا چاہیے انسان کو کہ اپنے مسائل کو لے کر کسی تعویذ گنڈے والے کے پاس چلا جائے۔ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں دعائیں دی ہیں، ہم کیوں رجوع نہیں کرتے ان کی طرف؟ ہم کیوں ان کو تعویذ نہیں بناتے؟ ہم کیوں یہ مجرب عملیات جو آپ کو بازار میں مل جائے گی وہ گھر میں لا کر پڑھنے کے لیے تیار ہیں، جس کی کوئی سند نہیں ہے کہ بھائی کس نے کہا، کہاں سے کہا، کہاں سے نقل ہوا، کس امام سے نقل ہوا؟ کتاب کا حوالہ لکھ دینا بھی کافی نہیں ہے آج کل، کتاب کا حوالہ لکھ دینا، میں ایک جملہ لکھوں نہیں جس کو بحال النواز جلد نمبر 74، معذرت کے ساتھ آپ کے ابا کو بھی نہیں معلوم ہوگا جلد 74 میں کیا لکھا ہے۔ یہ ایک فیشن ہو گیا، مجرب عملیات لے کے آ جائیں گے اور پھر اس کی تصویر شروع کر دیں گے اپنی مرضی سے۔ بھائی اس کا جلالی اثر ہے، جمالی اثر ہے، منفی اثر ہے، مثبت اثر ہے، کچھ نہیں پتا کس نے لکھی، کہاں سے لکھی، نام لکھ دیا امام صادق کا، فلا امام کا، مولا علی کا، یہ تسبیح اتنی دفعہ پڑھو، لیکن وہ اذکار، وہ اوراد، وہ وظائف جو اہل بیت نے ہمیں دیے ہیں ہم کیوں رجوع نہیں کرتے ان کی طرف؟ کیوں اہل بیت کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ یہ رجوع نہ کرنا در حقیقت ایک قسم کی بغاوت ہے کہ ہم اہل بیت کا نام لیں لیکن اپنی مشکل کے لیے کسی پیر فقیر بابے چودھری دعا لکھنے والے پھونکنے والے کے پاس جائیں گے، یہ بغاوت ہے۔ اہل بیت نے کہا کہ ہمارا اقرار کرنے کے بعد ہماری تعلیمات عمل پیرا نہ ہونا اور ہمارے غیر کو ہم پہ فوقیت دینا ہمارے انکار کے، یہ جو آپ دوسروں کے پاس جا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ حل کر دے گا یہ مسئلہ حل کر دے گا، نہیں، یہ انکار ہے اہل بیت کا۔ اہل بیت کو قبول کرنے کا معنی یہ ہے کہ اہل بیت کی تعلیمات کو قبول کیا جائے۔ آج میں ایک ذکر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ جو حرز ہے، ہماری تو تعویذ کہا جاتا ہے لیکن عربی زبان میں حرز کہا جاتا ہے، حرز یعنی جو آپ کو محفوظ رکھ سکے بلاؤں سے۔ بلکہ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ حرز کا مطلب ہے پناہ، امن دینے والا، اور مختلف آئمہ کے حرز ہیں۔ اس حرز کو اپنے پاس رکھیں، اپنے گھر میں رکھیں، اپنی جیب میں رکھیں، لے کر ضروری کہ تعویذ بنا کے گلے میں لٹکایا جائے، نہیں، اپنے پاس پرس میں بھی رکھ سکتے ہیں، جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں، پلاسٹک کوٹنگ کرا لیں۔ اور وہ حرز یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حیو یا قیوم، برحمتک استغیث فاغثنی ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا واصلح لی شانی کلہ۔ اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اے حی اور اے قیوم، اے زندہ ذات جو اپنی ذات کی وجہ سے قائم ہے، وہ کسی کے سہارے قائم نہیں ہے، برحمت کا، میں تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتی ہوں، تجھ سے پناہ طلب کرتی ہوں، فاغثنی، میری مدد فرما، ولا تکلنی، اور مجھے میرے نفس پر ایک لمحے کے لیے بھی نہ چھوڑ، مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کر، واصلح لی شانی کلہ، اور میرے تمام امور زندگی کی اصلاح کر دے۔ اس دعا کو اپنی دعا قنوت بنائیے، سجدہ آخر میں جب نماز کا آخری سجدہ ہو تشہد سے پہلے اس میں آپ پڑھیے۔ اس دعا کو ورد زبان بنائیے لیکن عمل کے ساتھ، کہ خدا میں تیری رحمت کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتا ہوں، میری مدد فرما، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، میری مدد فرما اور مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کر، ایک لمحے کے لیے بھی نہ کر، اور میرے تمام امور کی اصلاح کر دے۔ مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد۔ اب وہ تین جملے شہزادی کائنات کے میں آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی بہت تین جملے بہت آسانی سے انسان کو یاد ہو جائیں گے۔ اللہم انی اسألک قول التوابین وعملہم، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کے قول اور بات کا اور ان کے عمل کا۔ پہلی چیز جو اس دعا میں شہزادی دو عالم سلام اللہ علیہا فرما رہی ہیں اور اللہ سے سوال کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ توبہ کرنے والوں کا عمل اور ان کا قول۔ بات شروع کیسے کی ہے؟ خداوند عالم سے گفتگو ہے، راز و نیاز ہے، مناجات ہے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، کس چیز کا؟ قول التوابین۔ قول کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں قول، مصحف اللہ کا قول۔ قول صرف زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کو صرف قول نہیں کہا جاتا، ٹھیک ہے کہ مثلا آپ کہیں مولانا صاحب کا قول یہ تھا، یعنی ان کی بات یہ تھی، ان کا بیان یہ تھا، کیا بیان تھا؟ جو میں اپنے الفاظ کے سہارے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اب آپ کے ذہن میں کوئی جملہ رہا ہے کہ آپ نے کہا مولانا کا قول یہ تھا، مولانا کا بیان یہ تھا، مولانا کی حدیث اور مجلس یا ان کا خطاب یہ تھا، اس کو کہا جاتا ہے قول عربی زبان میں۔ لیکن بعض اوقات صرف اسی بھی اکتفا نہیں کیا جاتا، قول صرف ان الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتا کہ جو انسان حرف تہجی سے مرکب کر کے اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اور اپنے سامع کے ذہن تک منتقل اور اس کی سماع تک منتقل کر دیتا ہے، بلکہ ایک نظریے کے مطابق، قرآن کے مطابق، قول اس آئیڈیالوجی کو کہا جاتا ہے جس کے مطابق انسان زندگی بسر کرتا ہے۔ ہر انسان کی ایک آئیڈیالوجی ہے، ہر انسان کا ایک لائف اسٹائل ہے، ہر انسان کا ایک مزاج ہے۔ یوں کہوں، یہ مزاج کیسے بن گیا؟ اچانک بن گیا؟ خود بخود بن گیا؟ نہیں، کچھ آپ نے بنایا، کچھ معاشرے نے بنایا، جی کچھ آپ کی سوچ نے بنایا، کچھ آپ کی اچھائیوں نے بنایا، کچھ آپ کے گناہوں نے بنایا، کچھ آپ کی خطاؤں نے بنایا، کچھ آپ کے ثواب نے بنایا، کچھ آپ کے دوستوں نے بنایا، کچھ آپ کے والدین نے بنایا۔ مختلف لوگوں سے مل کر آپ کا مزاج بنا ہے، مختلف لوگوں سے مل کر آپ کا ایک اسٹائل بنا ہے، لائف اسٹائل بنا ہے۔ آپ زندگی ایسے گزارنا چاہتے ہیں، آپ ایسے گزارنا چاہتے ہیں، یہ خود بخود نہیں بن جاتی ہیں چیزیں، بلکہ یہ بنائی جاتی ہیں۔ بعض اوقات ہم آگاہ ہوتے ہیں کہ ہمارا لائف اسٹائل کیا ہونا چاہیے، بعض اوقات ہم آگاہ نہیں ہوتے، ہم اپنے آپ کو میڈیا کے سپرد کر دیتے ہیں، میڈیا ہمارا لائف اسٹائل بنا رہا ہے، یہ پیو، یہ کھاؤ، یہ استعمال کرو، یہ گھی، یہ تیل، یہ پرفیوم، یہ واشنگ پاؤڈر، یہ فلاں فلاں۔ بعض اوقات نہیں، آپ چوکن جناب ہر چیز میں جو میڈیا سے آ رہی ہے نہیں، بلکہ میں اپنا لائف اسٹائل خود بناؤں گا۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا دجالی میڈیا کا کام یہ ہے کہ آپ کو پرتعیش والی زندگی، ایش و آرام والی زندگی کا عادی بنائیں۔ لہذا لائف اسٹائل آرام سے بنتا چلا جاتا ہے۔ جو لوگ متوجہ ہوتے ہیں، منتظر ہوتے ہیں امام کے، وہ اپنا لائف اسٹائل دوسروں کے ہاتھوں میں نہیں دیتے، بلکہ وہ اپنے لائف اسٹائل خود بناتے ہیں، اپنی آئیڈیالوجی خود بناتے ہیں۔ تو ہر انسان کی ایک آئیڈیالوجی ہے۔ اب مثلا آپ کے قرآن سے کیا دلیل ہے؟ فرمائے الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبان سے کہا، قالوا، یہ وہی قول آ گیا، قالوا، جنہوں نے کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور اس پہ استقامت کی، ڈٹ گئے، ثابت قدمی کی، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ حالات حاضر سے ایک مثال میں دوں گا، یہ اللہ کو ماننے والے پاکستانی حکمران بھی ہیں، اللہ کو ماننے والے سعودی عرب کے حکمران بھی ہیں، اللہ کو ماننے والے فلسطینی مجاہدین بھی ہیں، اللہ کو ماننے والے حوثی مجاہدین بھی ہیں، اللہ کو ماننے والے حزب اللہ کے مجاہدین بھی ہیں، اللہ کو ماننے والے شاہ کا خائن، شاہ خائن اردن کا موجود ہے، مصر کا، وہ بھی اللہ کو مانتا ہے، وہ بھی مسلمان ہے، لیکن ان کے اللہ اللہ کرنے میں اور فلسطینی مجاہدوں کے اللہ اللہ کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی ادا اور ہے، مجاہد کی ادا اور، اذان کے الفاظ ایک جیسے ہیں، لیکن جو معنی اور رفت عطا کرتی ہے وہ نیت اور حوصلہ ہوا کرتا ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد والا۔ وہ بھی کہتے ہیں ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، اردن کا خائن شاہ بھی کہہ رہا ہے ربنا اللہ، سعودی عرب والے بھی کہہ رہے ہیں ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، لیکن ان کے در اللہ ہمارا رب ہے کہنے میں زمین سے آسمان تک کا فرق موجود ہے، اس ربنا اللہ کہنے میں جو فلسطین اور غزہ کے مجاہدین کہہ رہے ہیں۔ عملی طور پر جس قوم نے اس زمانے میں کربلا کی تعلیمات کو زندہ کیا ہے، کربلا کی تعلیمات کو زندہ کیا ہے، وہ فلسطینی قوم ہے۔ 100% کربلائی تعلیمات، کربلائی عمل، کربلائی آئیڈیالوجی۔ بھائی مر رہا ہے، بھائی، بڑا بھائی کہہ رہا ہے اشہدو، کلمہ شہادت جاری کرو، اس کو اس کا مرنے کا خوف نہیں ہے، مرنے کا دکھ و ملال نہیں ہے، جائے ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائے۔ یہ کربلا نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ کربلا کی تعلیمات ہیں، جہاں ایک شہید جاتا تھا، کہتا اسی کے بہادا میں تجھے وصیت کرتا ہوں حسین علیہ السلام کی، اس کا خیال کرنا۔ ماں کھڑی ہوتی کہتی میرے بچوں تم دو تھے شہید ہو گئے، لیکن تمہارا خون حسن و حسین سے بڑھ کے نہیں ہے، جب ان کا خون اسلام کی راہ میں جا سکتا ہے، تمہارا خون بھی جا سکتا ہے۔ باپ کے دونوں بچے شہید ہو جائے تو کل کائنات شہید ہو گئی، توجہ رکھے گا، مگر خوشیاں، خوشی منا رہا ہے، جشن منا رہا ہے، مٹھائی تقسیم کر رہا ہے۔ یہ کربلا کی تعلیمات نہیں تو کیا ہے؟ کربلا کا ہر سپاہی خوشی خوشی جاتا تھا، فرحت کے ساتھ جاتا تھا، بہجت کے ساتھ جاتا تھا، جتنا جتنا وقت شہادت کا نزدیک آتا جاتا تھا امام حسین کی روحانی مسرت و بہجت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا کہ خدا سے ملاقات کا وقت آ رہا ہے. یہ ربنا اللہ کہنا بہت آسان ہے لیکن عملی طور پر عزیزان گرامی اس پہ ڈر جانا, یہ ہم نے اگر ہم نے اپنے سامنے کسی کو دیکھا ہے ان چند سالوں میں تو وہ فلسطینی قوم ہے. لہذا بی بی کہہ رہی ہے قول التوابین, زبان سے صرف توبہ توبہ کرنا نہیں, اللہم انی استغفرو کا, اے خدا میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں. وہ استغفار جو ہم کہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں, مصلے پہ کر رہے ہوتے ہیں, مسجد میں علم پہ کر رہے ہوتے ہیں, یا شب قدر کے اعمال میں کر رہے ہوتے ہیں, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, لیکن اس کے بعد پھر جا کر مسجد سے نکلتے نہیں, گناہ کا میٹر چلنا شروع ہو جاتا ہے. بی بی کہہ رہی ہے قول التوابین, اللہم انی اسلوکا قول التوابین وعملہم, پہلی چیز وہ توبہ کرنے والوں کی آئیڈیالوجی کا سوال کر رہی ہوں. قول سے مراد الفاظ نہیں ہے, میں کہہ چکا ہوں, وہ آئیڈیالوجی, وہ فکر ہے, وہ نظریہ جس کے مطابق ایک توبہ کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے, تائب ہوتا ہے. توابین یعنی مبالغہ کسی کا, بار بار توبہ کرنے والا, بار بار رجوع کرنے والا, بار بار خدا کا دروازہ کھٹکھٹانے والا, ایک دفعہ دو دفعہ نہیں, مسلسل یہ کام کرنے والا ہے کہ وہ آئیڈیالوجی توابین کی مجھے عطا فرما. اور یقیناً یہ اس کے درجات ہیں بیوی کے درجے کے لحاظ سے. یعنی اب یہ اگر میں ترجمہ, توبہ کا ترجمہ کیا ہے, یعنی اپنے گناہوں سے توبہ ہو, جناب زہرا معصوم ہیں, انہوں نے گناہ نہیں کیا, ان کے لیے اگر اس کا معنی توبہ کا معنی کیا جائے گا, کچھ اور معنی کیا جائے گا, جیسے کہ دعائے کمیل میں یا صحیفہ سجادی کی دعاؤں میں اللہ سے استغفار کیا جا رہا ہے, تو شخصیت کے مرتبے کے لحاظ سے اس کا معنی کیا جائے گا. نہ یہ کہیں گے جو ہم اور آپ معنی کرتے ہیں, اللہ میں توبہ کرتا ہوں, ان گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, اہل بیت کے لیے معنی یہ نہیں ہے. لہذا بی بی اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ قول التوابین وعملہم, تو اس کا معنی بی بی کے درجے کے لحاظ سے کیا جائے گا, ان کے مقام و منزلت کے لحاظ سے کیا جائے گا, کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں اس جہت کو یہاں پہ آپ کے سامنے بیان کروں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور فرمایا ان کی وہ آئیڈیالوجی جس کی وجہ سے بار بار رجوع کرتے ہیں. یہ بیوی ہمیں بتا رہی ہیں کہ تمہاری آئیڈیالوجی خدا کی طرف, اہل بیت کی طرف بار بار رجوع کرنے والی ہونی چاہیے. آپ کو بہت سارے نوجوان مل جائیں گے جنہوں نے توبہ کی ہوگی, پھر توبہ توڑ دی ہوگی, کسی بھی وجہ سے ٹوٹ گئی ہوگی, توڑ دی ہوگی, پابند نہیں رہے ہوں گے. اب ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں کیا منہ لے کے جاؤں گا مسجد, میں کیا منہ لے کے جاؤں گا مجلس میں, میں کیا منہ لے کے جاؤں گا علم پر, میں نے تو وعدہ کیا تھا, میں نے تو کہا تھا, میں نے تو عہد کیا تھا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا, اور میں نے کر لیا. اب یہاں پہ شیطان آتا ہے اور مایوس کرتا ہے ایسے نوجوانوں کو. ہاں ہاں تم نے توبہ کی تھی, تم نے عہد کیا تھا, تم نے قول دیا تھا, تم نے پرومس کیا تھا, تم نے توڑ دیا, اب تم کیا لے کے جاؤ گے؟ شرم نہیں آتی تمہیں عالم پہ جاتے ہوئے, مجلس میں جاتے ہوئے, مسجد میں جاتے ہوئے, اہل بیت کے در پہ جاتے ہوئے؟ وہ یہاں سے اپنا کام شروع کرتا ہے. اس نوجوان کو جتنی ضرورت اس وقت توبہ کی اور اہل بیت کی مدد کی ہے, شاید زندگی کے دوسرے حصوں میں کبھی نہ ہو, کبھی نہ ہو. لہذا بی بی فرما رہی ہیں قول التوابین, بار بار رجوع کرو خدا کی طرف, لوٹو, دروازہ کھٹکھٹاؤ. وہ عمل ہوں, اور عمل یہ ہے, توبہ کا عمل کیا ہے, توبہ کے بعد کا عمل یہ ہے, انسان اس گناہ کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے, خدا سے دعا کرے, خداوندہ مجھے اس توبہ پر ثبات قدم عطا فرما کہ میں اپنی توبہ پہ قائم رہ سکوں, میں گناہ کا دروازہ اپنے اوپر نہ کھولوں. یہ ہے پہلا جملہ. دوسرا جملہ کیا ہے؟ دوسرا جملہ فرماتی ہیں وَتَصْدِيقَ الْمُؤْمِنِينَ وَتَوَكُّلَهُمْ, میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ مؤمنین کی تصدیق کا اور ان کے توکل کا. مومن وہ ہوتا ہے جو پختہ ایمان رکھتا ہے, پھر ان کی تصدیق, یعنی مومن صرف اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل کے ذریعے سے تصدیق کرتا ہے. جب مولا کائنات کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچا جا رہا تھا تو مسجد میں, یہ مسجد کے قریب ایک یہودی شخص ایمان لے آتا ہے, اسلام لے آتا ہے اور مولا کا شیعہ بن جاتا ہے. کسی نے پوچھا تم رسول اللہ کے زمانے میں تو اسلام نہیں لائے, یہ آج تمہیں کیا ہو گیا آج اسلام لیا ہے؟ کہا کہ میں اس علی کو جانتا ہوں، اس کے زور بازو کو جانتا ہوں، اس کی ذوالفقار کو جانتا ہوں، اس کی شجاعت کو جانتا ہوں، یہ وہ ہے جس نے دو نیم کیا ہے عمر ابن عبدالبت کو، جس نے بڑے بڑے سورماؤں کو فنار کیا ہے، تہتے کیا ہے، پچھاڑا ہے، شکست دی ہے، یہ وہ علی ہے جس کے زور بازو میں اتنی طاقت ہے کہ وہ دروازہ جسے 40-40 آدمی ہلاتے تھے، اس نے تنے تنا وہ دروازہ ہلایا، توڑا اور 40 میٹر دور پھینک دیا۔ میں اس علی، یہ وہی علی ہے۔ اور اگر یہ آج خاموش ہے تو کوئی وجہ ہے، اس کا سکوت، اس کی تلوار کا نیام میں رہنا، اس کے پیچھے راز ہے۔ یہ وہ علی ہے کہ لمحے بھر میں مدینے میں اگر چاہے تو ایک انقلاب بپا کر دے اور سب کو تہ تیغ کر دے، کوئی علی کا حریف نہیں بن سکتا، یہ اتنا شجاع۔ لہذا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ اتنا صابر و شاکر کہ گھر پہ ایک دم وہ حملہ اور ایک طرف اس کی گردن پہ رسی، یہ مولا علی کا کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول علی ولی اللہ، اور پھر در حقیقت مولا علی کے شیعوں میں قرار پاتا ہے۔ یہ ہے تصدیق کہ آخر وقت تک مولا علی کے ساتھ ہونے والا۔ رسول اللہ جب ہجرت کر رہے تھے تو برہدہ اسلمی ایک کافر تھا جو ایک گروہ لے کے آیا تھا اونٹ کا اور رسول اللہ کو گرفتار کرنے، تو اس نے دیکھ لیا رسول اللہ یہاں آئے، گرفتار کر لیا، چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا۔ اب رسول اللہ نے کہا کہ یہاں پر جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ نے کہا ادھر آؤ بیٹھو، وہ بھی آ کے بیٹھ گیا، کیا نام ہے؟ برہدہ اسلمی۔ اب یہاں سے رسول اللہ نے فال نیک لیا، کب؟ برہدہ کہتے ہیں برد سے، برد ٹھنڈک کو کہتے ہیں، یعنی تم در حقیقت ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہو، اسلمی یعنی تسلیم سے ہے، یعنی قبول کرتے ہو، اس کے معنی، اس کے نام کے معنی کے اچھے معنی بیان کیے۔ تو کیا ہوا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ شخص جو ہے وہ نرم پڑ جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ کہتا ہے میں تمہیں ایمان کی دعوت دیتا ہوں، اسلام کی، اور تم میرے ساتھ اگر اسلام لے آؤ تو میں دنیا اور آخرت کی ضمانت دیتا ہوں، آخرت تمہاری میرے ساتھ ہوگی۔ یہ اپنے 40 یا 80 تقریباً، مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے فگر، بھول رہا ہوں، ان تمام افراد کے ساتھ ایمان لے آتا ہے اور پھر رسول اللہ کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوتا ہے بہت شان و شوکت کے ساتھ، اور امام علی کی ولایت کا دفاع کرنے والوں میں سے ایک یہ بھی تھا۔ تصدیق المومنین، توجہ رکھیے گا، بی بی کہہ رہی مومنین کی تصدیق، مومنین کا عمل ان کے قول کی تصدیق کرے گا۔ میں اپنی زبان سے کچھ کہوں لیکن میرا عمل کچھ اور ہو، جب تک میرے قول و فعل میں تضاد موجود ہے میں مومن نہیں ہوں۔ لہذا اگر ہم فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونی چاہیے، ہمارے گھر میں جو سودا سلف آ رہا ہے اس میں اسرائیلی اور امریکی مصنوعات نہیں ہونی چاہیے، ہم اس درجے کی ہم پروڈکٹ نہیں لے سکتے، ہم دوسرے درجے کی پروڈکٹ لے لیں گے، ہم پاکستانی لے لیں گے، کمپرومائز کر لیں گے اس کی کوالٹی پر، لیکن ہم اپنے بھائیوں کے قتل میں شریک نہیں ہوں گے۔ یعنی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جائیں اپنے محلے کی دکانوں، اپنے معاشرے میں جو یہاں پہ بازار ہے وہاں دکانوں پہ جائیں، پیار سے سمجھائیں بھائی یہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، یہ ہمارے بھائیوں کے قاتل ہیں، یہ آپ گولیاں بھیج رہے ہیں، یہ آپ خون میں شریک ہو رہے ہیں، لوگ مانیں گے، لوگ تسلیم کریں گے۔ جنگ بظاہر ختم ہو گئی ہے لیکن ابھی ایک جنگ شروع ہے، اور یہ خاموش جنگ ہے جو ہمیں چلانی ہے۔ اور کہا وہ توکلہم، اور ان کے توکل کا، ان کے بھروسے کا سوال کرتی ہوں، اور تیسری چیز کا وہ نجات المجاہدین و ثوابہم، مجاہدین کی نجات اور ان کے ثواب کا سوال کرتے ہیں۔ بس آخری جملہ اور آپ کی زحمت تباہ۔ مجاہد اسے کہا جاتا ہے جو جد و جہد کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے۔ قرآن نے بھی اس لفظ کو بہت استعمال کیا، مجاہدین فی سبیل اللہ بے اموالہم و انفسہم، صرف مال سے، صرف تلوار سے نہیں، کہ میں کہوں صرف جو تلوار سے جہاد کرتا وہ مجاہد نہیں، جو اپنا مال دے رہا ہے وہ بھی مجاہد ہے، آج کے دور میں جو اپنا قلم اٹھا رہا ہے وہ بھی مجاہد ہے، جو اپنا سوشل اکاؤنٹ مظلوموں کے لیے بیان کر رہا ہے، امام زمانہ کے لیے بیان کر رہا ہے وہ بھی مجاہد ہے، جو حق کو حق اور باطل کو باطل اور ظالم کو ظالم اور مظلوم کو مظلوم کرے وہ بھی مجاہد ہے، آپ کا پینٹنگ کا برش وہ بھی مجاہد ہو سکتا ہے، آپ کا قلم بھی مجاہد ہو سکتا ہے، آپ کا بیان بھی مجاہد ہو سکتا ہے، آپ کا سوشل اکاؤنٹ بھی مجاہد ہو سکتا ہے کہ آپ کیا جد و جہد کر رہے ہیں۔ بی بی کہتی ہیں ونجات المجاہدین، یعنی جو اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نجات حاصل کریں، آخر وقت تک ڈٹے رہتے ہیں تاکہ ہم جو ہیں اس نجات کے دروازے تک پہنچ جائیں۔ اور یہ نجات کا دروازہ، یا اگر دیکھنا ہے تو پھر دائیں بائیں سے نہ دیکھیں، خود مولا کائنات سے پوچھیں کہ کعبے میں ولادت ہوئی، دعوت الشیرہ میں آپ کو اپنا نائب اعلان کیا گیا، خاتون جنت سے آپ کی شادی ہوئی، حسن و حسین آپ کو ملے، آپ کو بھائی کہا، آپ کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت افضل قرار پائی، آپ شب ہجرت سو گئے، خدا نے آپ کے نفس کو خرید کر اپنی مرضی آپ کو دے دی، ایسے بہت سارے فضائل ہیں۔ لیکن کیا کبھی مولا علی نے کہا میں کامیاب ہو گیا، جناب زہرا سے میری شادی ہو گئی کامیاب ہو گیا، حسن و حسین پیدا ہو گئے میں کامیاب ہو گیا، جوانہ نے جنت کے سردار قرار پا گئے مولا نے کہا میں کامیاب ہو گیا، ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین میں کامیاب ہو گیا، لعوتی نرائت غدن رجل کرار غیر فرار جنگ خیبر میں علم عطا ہوا کامیاب ہو گیا، کبھی کہا؟ نہیں۔ کب کہا؟ جب ضرب لگی ہے، ایمان کی سلامتی، ایمان کے ساتھ واپس جانا، یہ ہے نجات، یہ ہے کامیابی، یہ ہے فوز، یہ ہے فلاح۔ یہ امام علی بتا رہے ہیں، دنیا کی کوئی چیز تمہاری نجات کی ضمانت نہیں دے سکتی مگر یہ کہ تم ایمان کی سلامتی کے ساتھ یہاں سے منتقل ہو جاؤ۔ فوستو برب الکعبہ، اس وقت کہا، یہ ہے مجاہد کی نجات کہ آخری دروازے تک چوکن اور مستعد رہتا ہے، متوجہ رہتا ہے کہ میرا ایمان کہیں ڈگمگائے نہ، ضائع نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کربلا میں مجاہدین ایک دوسرے کو نصیحت کر رہے تھے، ترغیب دے رہے تھے، تشویق کر رہے تھے، مدد کر رہے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان ڈگمگا جائے اور ہم فرزند رسول کو تنہا چھوڑ جائیں۔ فرمایا کہ نجات المجاہدین اور ثوابہم، اور ان کے ثواب کا سوال کرتی ہوں کہ اگر کوئی کسی مجاہد کو پسند کرتا ہے تو خدا اسے اس کے ثواب میں شریک قرار دیتا ہے۔ ہم کم سے کم جہاد نہیں کر سکتے، لیکن جو جہاد کر رہے ہیں ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، ان کے اس فعل کو سراہ تو سکتے ہیں، ان کے فعل کی خوبصورتیوں کو تو بیان کر سکتے ہیں کہ ہمارے وہ مجاہدین جو یمن میں اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہمارے وہ مجاہدین جو حزب اللہ کے مجاہدین ہیں، شام میں لڑ رہے ہیں، فلسطین میں لڑ رہے ہیں، دوسرے ممالک میں در حقیقت یہ مجاہدت کر رہے ہیں، مقاومت کر رہے ہیں، میں ان کو پسند کرتا ہوں، خداوند عالم آپ کو ان کے ثواب میں شریک قرار دے گا۔ یعنی قلبی طور پر مجھے در حقیقت ان کے ساتھ ہونا۔ یہ تین جملے جناب زہرا کے یہ ایک ہدیہ ہیں آپ کے لیے، میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم انی اسألوکا قول التوابین وعملہم وتصدیق المؤمنین وتوکلہم ونجات المؤمنین وثوابہم۔ اور ایک اور ہدیہ میں نے آپ کو دیا، وہ ہے حرز حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ میں یہاں پر برادر حسن کو بھیج دوں گا لکھ کر، آپ حضرات واٹس اپ کے ذریعے سے وہ جملہ ان سے لے سکتے ہیں کہ یہ حرز اپنے پاس لکھیے، اپنی جیب میں رکھیے، اپنے گھر میں لگائیے، اپنی قنوت کی زینت بنائیے، اپنی سجدوں کی زینت بنائیے۔ انشاءاللہ اس حرز فاطمہ کے ذریعے سے خداوند عالم آپ کی جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ بس آپ کی زحمت تمام کیا۔ اعزائے گرامی، ایام فاطمیہ مطالبہ کر رہے ہم، ریویو کریں، پیچھے دیکھیں کہ ہماری زندگی میں فاطمی تعلیمات کتنی ہیں، کیا اخلاق، کیا تربیت جو جناب زہرا کی اپنے بچوں کے ساتھ ہے، وہ رویہ، وہ اخلاق ہمارے اپنے گھروں میں موجود ہے؟ کیا وہ پیار و محبت جو شہزادی کونین اور مولا کائنات کے درمیان ہے، کیا ہمارے نوجوان شادی شدہ بچوں میں موجود ہے؟ کیا وہ احترام جو جناب صدیقہ طاہرہ اور مولا کائنات رسول اللہ کا کرتے ہیں، کیا وہ احترام موجود ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں وہی پیار و محبت ہے جو مولائے کائنات تو جناب شہزادی کونین اپنے بچوں کے ساتھ روا رکھتی تھیں، کیا وہ انس و الفت ہمارے گھروں میں موجود ہے جو رسول اللہ امام حسن امام حسین کے بارے میں اختیار کیے ہوئے تھے؟ کیا ہمارے گھر کے بزرگ دادا دادی نانا نانی اسی اخلاق کو اپنائے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے والدین بچوں کے ساتھ اور بچے والدین کے ساتھ یا اپنے دادا دانا دادا دادی اور نانا نانی کے ساتھ وہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں؟ لہذا ایام فاطمیہ آتے ہیں، دیکھیں کہ ہم کتنا قریب ہوئے ہیں اہل بیت سے، ان کی تعلیمات سے، تاکہ ہم حقیقی معنی میں اپنی زندگی کو نور فاطمی سے منور کر سکیں۔ روایات میں آیا ہے کہ دو تاریخیں آپ کو ملتی ہیں، ایک 13 جمادی الاول اور ایک 3 جمادی الثانی۔ کیوں یہ دو تاریخیں ہیں؟ علماء نے کہا ہے کہ شاید خدا یہ چاہتا ہے کہ اس مظلومہ کی دو تاریخیں ہیں، یہ بھی شاید خاص سے خدا ہو، کیونکہ نقطے نہیں ہوتے تھے، 70 یا 90، 75 دن، 95 لکھنے میں ایک جیسا، اگر نقطے نہ لگائیں تو پڑھنے میں مشکل ہوگی کہ 90 پڑھیں گے یا 70 پڑھیں گے، 75 75، 95 95 دن، لہذا 20 دن کا فرق موجود ہے۔ یہ 20 دن بہت اہم ہے عزیزان گرامی۔ 13 جمادی الاول جب آنے والی چند روز کے بعد، اور 3 جمادی الثانی۔ کوشش کریں کہ ان ایام کو شاین شان طریقے سے منائیں، غم منائیں، غم کی فضا ہمارے گھروں میں ہو۔ اور بیوی سے توسل بہت اہم ہے۔ پاکستان میں جو امام خامنہ ای کے نمائندے ہیں آیت اللہ بہودینی، میں ان کی خدمت موجود تھا، اور انہوں نے یہ واقعہ آیت اللہ صالح خونساری سے نقل کیا ہے کہ میں اس مجلس میں موجود تھا کہ جس میں آیت اللہ صالح خونساری نے، جو معروف ہیں دعائے کمیل بھی پڑھتے ہیں، انہوں نے اپنی مجلس میں یہ واقعہ، یہ کرامت مجھے سنائی، انہیں مجلس سنائی، میں موجود تھا، اور انہوں نے پھر مجھے نقل کی۔ میں اپنے ایک عزیز کو جن کو گرفتار کر لیا گیا تھا، ان کے حوالے سے گیا تھا کہ آپ کو رہنمائی فرمائیے، تو انہوں نے کہا یہ کام کرو۔ کہتے ہیں کہ آیت اللہ صالح خونساری شاہ کے زمانے میں، اسلامی انقلاب سے قبل، شاہ کے خلاف ایک تحریک چلا رہے تھے انڈر گراؤنڈ۔ تو ان کے دوستوں میں، ان کے ساتھیوں میں ایک نوجوان تھا کہ جس کے پیچھے شاہ کی جو خفیہ ایجنسی تھی ساواک، وہ ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی، انٹیلیجنس ایجنسی، اور جا بجہ چھاپے مار رہی تھی، کیونکہ اس کے بعد بہت سارے راز سے شخصیت کے نام تھے، لہذا یہ چھپتا پھر رہا تھا، یہ اپنے گھر میں بہت کم رہتا تھا۔ تو ایک دن ساواک کے سپاہی آئے اور اس کی زوجہ کو گرفتار کر کے لے گئے کہ تم اگر نہیں آؤ گے تو تمہاری زوجہ کو ہم نے گرفتار کر لیا، تم آ کے اپنی گرفتاری پیش کرو۔ کہتے ہیں جب اس کو پتہ چلا، یہ بڑا غمزدہ ہوا، یہ آیت اللہ صالح خونساری کے پاس آیا اور کہا کہ یہ مسئلہ ہے اور یہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو، میرا ہاتھ بھی بندھا ہوا ہے تمہاری طرح، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ حکومت مخالف، انٹیلیجنس ایجنسی مخالف، ہم اگر کسی کا دامن تھام سکتے ہیں تو یہ امام رضا علیہ السلام ہے، توسل کرو۔ یہ رات رات جاتا ہے، توسل کرتا ہے امام رضا سے۔ کیا توسل کرتا ہے بتاتا ہوں میں۔ اس کی زوجہ کے خواب میں جناب زہرا تشریف لاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم کل آزاد ہو جاؤ گی اور اپنے گھر چلے جاؤ گی، اور تمہارے شوہر نے توسل کیا ہے ہم سے، اہل بیت سے، لہذا تم آزاد ہو جاؤ گی۔ اس سے کہنا کہ اس کے توسل سے ہمارا دل دکھا ہے، اور اس سے کہنا کہ آئندہ ایسے واسطے ہمیں نہ دے۔ اگلے دن اس عورت کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اس مومنہ کو، یہ گھر چلی جاتی ہے۔ اس کو پتہ چلتا ہے یہ گھر آتا ہے، جب دونوں ملتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں امام رضا کے پاس گیا تھا، وہ کہتی مجھے بی بی نے خواب میں آ کے یہ بشارت دی کہ تمہارا شوہر آزاد ہو جائے گا اور تم کل صبح آزاد ہو جاؤ گی۔ لیکن انہوں نے یہ جملہ کہا کہ اس کے توسل سے ہمیں دکھ ہوا ہے، اللہ اس سے کہنا کہ آئندہ ہمیں یہ واسطہ نہ دے، میں تم سے پوچھتی ہوں کہ تم نے امام رضا کو کیا واسطہ دیا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کہا کہ میں نے امام رضا سے کہا، امام رضا، آپ کو آپ کی دادی کے زخمی پہلو کا واسطہ، میری عزت و ناموس خطرے میں ہے، میں آپ کے دامن کو تھام سکتا ہوں، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں، آپ کو آپ کی دادی کے شکستہ پہلو، زخمی پہلو کا۔ اللہ، اہل بیت کہتے ہیں کہ ہمیں یہ واسطے نہ دیا کرو، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، امام رضا سے برداشت نہیں ہوا۔ اللہ، میں کہوں امام رضا، اتنے سال گزرنے کے بعد آپ سے صرف زخمی پہلو کا واسطہ برداشت نہیں ہوا، مگر کوئی علی مرتضیٰ کے دل سے پوچھے کہ جب مولا کائنات غسل دے رہے ہوں گے، ایک دفعہ غسل دیتے دیتے ظرف آب رکھ دیا مولا نے اور کہا، ہائے فاطمہ تیری ٹوٹی ہوئی پسلیاں۔ اللہ اکبر، بی بی کی شہادت دن میں ہوئی ہے، مولا علی نے کہ وصیت پر عمل پیرا ہوا جائے کہ کسی کو خبر نہ ہو، بچوں کے منہ میں کپڑے رکھ دیے تھے کہ آواز بلند نہ ہو۔ اللہ اکبر، اتنا اہتمام وصیت زہرا کے لیے، اے علی جنہوں نے مجھے ستایا انہیں میرے جنازے پر آنے مت دینا، اے علی رات کی تاریکی میں مجھے دفنانا، میرا غسل و کفن رات کی تاریکی میں ہو۔ شاید بی بی یہ کہنا چاہتی ہوں، رات کی تاریکی ہوگی تو علی میرے بازو کے زخم کو، میرے چہرے کے زخم کو دیکھ نہ سکیں گے۔ اے علی آپ نماز ادا کیجئے گا، اور اے علی قبر میں لٹانے کے بعد کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جائیے گا، کچھ دیر مجھ سے گفتگو کیے گا، مگر اے علی یاد رکھیے گا، میرے بچے یتیم ہو گئے، ان کے پاس ماں کا سایہ نہیں ہے، ان کے سر پر بھی دست شفقت رکھیے گا۔ اجرکم اللہ، بس یہ مولا کائنات ہیں اور یہ فاطمہ زہرا کا جنازہ ہے۔ غسل دیتے دیتے وہ جو بچوں سے کہہ رہا تھا کہ بلند آواز سے گریہ نہ کرو، وہی بلند آواز سے گریہ کرنے لگتا ہے اور یہ کہہ کر روتے ہیں، ہائے فاطمہ تم نے اپنا غم و دکھ و درد مجھ سے چھپایا، فاطمہ تمہاری ٹوٹی ہوئی پسلیاں۔ اصل میں نہیں سمجھ سکتا کہ کس طرح زن و شوہر کا جو رابطہ اتنا نزدیکی ہوتا ہے، کس طرح جناب زہرا نے اپنے زخم کو چھپایا، اپنے زخم بازو کو چھپایا، اپنے چہرے، اپنے گال کے زخم کو چھپایا۔ اللہ اکبر۔ اور جب غسل دیا جا رہا تھا تو ایک دفعہ پھر مولا کائنات، غسل دینے کے بعد جب کفن دیا جا رہا تھا، مولا کائنات کی چیخ بلند ہوتی ہے، جب غسل اور کفن دے کے فارغ ہوئے مولا کائنات اور جناب زینب نے دامن تھام لیا، بابا بتائیے کہ یہ دوسری مرتبہ آپ نے کیوں چیخ بلند کی، آپ کیوں روئے؟ فرمایا، تمہاری ماں کا نیل زدہ بازو، یہ وہ وقت تھا کہ جب علی کو لے کے جا رہے تھے، کمر میں جو پٹکا پڑا تھا اس کو پکڑ لیے، کہا ابو الحسن کو جانے نہ دوں گی، ارے تلوار کے نیام سے اتنے وار کیے گئے کہ زہرا کا ہاتھ نیل زدہ ہوا اور چھوٹ گیا۔ بس عزادارو، ایک دفعہ غسل و کفن ہو گیا، جناب امیر المومنین نے بچوں سے کہا، آؤ بچوں اپنی ماں کو الوداع کہہ دو۔ سب بچے آ گئے مگر حسین نہیں آتے۔ کہا، حسین بیٹا کیا ماں کو الوداع نہیں کہو گے؟ حسین نے کہا، بابا ماں خود بلائے گی تو حسین آئے گا، ماں خود سینے سے لگائے گی تو حسین سینے سے لگ جائے گا۔ بس یہ کہنا تھا، بندے کفن کھلے، فاطمہ زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے، آ میرے حسین آ جا۔ ایک دفعہ حسین دوڑا، بچے ماں سے لپٹ گئے، ہاتف کی آواز آئی، ملائکہ میں کوہرام پپا ہو گیا، بچوں کو ہٹا دیجیے علی مرتضیٰ۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں، مولا یہ مدینہ ہے، ماں کا کفن، ماں کفن میں ہے، کوئی تاریکی میں دیکھ
دیکھنے والا نہیں ہے، بہت پیار سے آپ نے بچوں کو جدا کیا ہوگا، مگر ذرا کربلا آ جانا، ایک بچی باپ کے جنازے پر ودا کرنے آئے گی، ارے اسے بھی جدا کیا جائے گا، اسے بھی الگ کیا جائے گا، مگر کوئی زینے سے لگانے والا نہ ہوگا، کوئی تماچے مارے گا، کوئی تازیہ۔